الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم الف لام ميم را اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ اور معنی اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا تلک آیات الکتاب یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں والذی انزل الیک اور وہ باتیں جو آپ کی طرف اتاری گئیں آپ کے رب کی طرف سے الحق کو وہ برحق ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے ترونہا جسے تم دیکھ رہے ہو تم مستوى علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا وسخر الشمس والقمر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کل یجری لأجل مسمى ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے اپنے متعین وقت کے لیے یدبر الامر یفصل الآیات اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو امور کی تدبیر کرتی ہے اور آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرنے لگو وہو الذی مد الارض اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا وجعل فیہا رواسی و انہارا اور اس نے زمین میں پہاڑ اور نہریں رکھ دی ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین اور ہر پھلوں میں سے دو دو جوڑے پیدا کیے یغشی اللیل النہار وہ دن کو ڈھانپ دیتا ہے رات سے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں بس دوستو اور بزرگو یہ سورہ رعد کی ابتدائی آیتیں ہیں اس کو سورہ رعد کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کے اندر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عام طور پر جو لفظ کسی سورت کے اندر استعمال ہوتا ہے تو وہیں سے اس کو لیتے ہیں اور اس کو لے کر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے اس لیے اس کو سورت اور رعد کہتے ہیں یہ سورۃ الرعد مدنیہ ہے مدنیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ چکے تھے، تو وہاں نازل ہوئی. اس میں 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، تو 43 آیتوں پر یہ سورت مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کے شروع میں فرماتے ہیں الف لام میم را، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو توڑ توڑ کر سیپریٹلی پڑھا جاتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں الف لام میم را، جیسے ہم الفابیٹ پڑھتے ہیں نا، الف با تا سا جیم ہا، تو ان کو اس انداز میں پڑھا جاتا ہے. اس کے برخلاف دوسری جو چیزیں مثلا تل کا، تو تل کا کے اندر تا بھی ہے، لام بھی ہے، کاف بھی ہے، لیکن اس کو تا لام کاف نہیں کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، تل کا کہہ دیتے ہیں. آیات، آیات کے اندر الف بھی ہے، یا بھی ہے، اور تا بھی ہے. اگر الفابیٹیکلی ہم اس کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا آ یا اور تا، لیکن ہم اس کو ایسا نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ملا کر پڑھتے ہیں تل کا آیات الکتاب. خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں یہ الف لام میم را، الف لام را، الف لام میم، نون، یاسین، طہ، ایسے الفاظ رکھے ہیں. الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، ایسے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے کیا معانی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے حقیقی معنی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں. ہم صرف گیس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں اور اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے گیسز ہیں، کوئی یقینی بات نہیں. صحیح قول یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. سمجھے گی، یہ بھید ہیں، سیکرٹ باتیں ہیں جو ٹک پلیس بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کو اس کا مطلب معلوم ہے، تو پھر ان کو قرآن کریم میں نازل کیوں کیا؟ حالانکہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک ایک باتیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گئے. جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے میسیجز ہیں، ہم پر اللہ ہم سے اس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، برابر ہے. اب اگر میں آپ کے اوپر ایک لیٹر لکھوں اور لیٹر کے اندر ایسے الفاظ استعمال کروں جس کا مطلب آپ جانتے نہ ہو اور جس کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو، تو پھر اس لیٹر سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ سیدھی سادھی بات ہے، کامن سینس بات ہے کہ آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں. آپ کو مثلا مثال کے طور پر انگریزی آتی ہے اور میں آپ کو اردو میں خط لکھ دوں، تو آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے، تو سمجھ میں نہیں آنے والی. اور اردو میں بھی پھر ایسے الفاظ لکھوں کہ جس کا مطلب کوئی جانتا نہ ہو، تو پھر آپ کس کے پاس جا کر اس کا ٹرانسلیشن کروائیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے؟ سمجھ نہیں سکتے. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ قرآن آیا ہے اس لیے، خود آگے آیت میں اللہ نے فرمایا یفسر الآیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانیوں کو اور آیتوں کو اور احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں. تو یہاں تو بالکل سیکرٹ ہے، مجھے اور آپ کو یہ معلوم، کسی کو معلوم نہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حروف کو بعض صورتوں کی شروعات میں کیوں ذکر کیا؟ سوال یہ ہے. تو اس کا جواب مفسرین نے بہت سارے جواب دیے ہیں. صحیح جواب یہ ہے کہ دراصل یہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اور جس معاشرے میں اور جس کمیونٹی میں یہ قرآن نازل ہوا وہ سب کے سب عربی زبان جانتے ہیں برابر, اور ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر اور اتنا تکبر تھا کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم ہی بول سکتے ہیں اور ہمارے علاوہ دنیا میں جتنے ہیومن بین ہیں, جتنے انسان ہیں, وہ سب کے سب گونگے ہیں, ان کو بولنا بھی نہیں آتا, سمجھے کہ اس لیے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں, اور دوسروں کو کیا کہتے ہیں عجمی. عجمی کے معنی گونگا, بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں اس کو, بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہ آپ کو ذرا مزید سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ دیکھو ہم چائنیز زبان سے بالکل واقف نہیں, سمجھے کہ لہذا ایک چائنیز اگر ہمارے سامنے بات کرے گا تو ہم کو تو صرف وہاں رو آ نی آ سمجھ میں آئے گا اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, وہاں سمجھ میں آنے ایسے ہی نا بھائی. تو ہم جب وہ بات کریں گے, حالانکہ وہ عمدہ بات کریں گے, اچھی بات کریں گے, لیکن جب وہ بات کریں گے تو مجھے اور آپ کو تو ایسا ہی لگے گا جیسے ایک بچہ رو رہا ہے, وہاں وہاں کر رہا ہے, اور ہم کو سمجھ میں گیا ہی نہیں. اسی طرح جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں یا گجراتی بول رہے ہوتے ہیں, اور جن قوموں کی زبان اردو اور گجراتی نہیں تو ان کو بھی شاید کچھ ایسا ہی سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ رو رہا ہے اور ایسے ہی جانوروں کی آوازیں نکال رہا ہے. ہو سکتا ہے پشتو اگر کوئی میرے سامنے بولے تو مجھے کوئی پشتو سمجھ میں نہیں آئے گا, کوئی پنجابی میرے سامنے بولے تو شاید کچھ سمجھ میں آئے کیونکہ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں, لیکن دوسری زبانیں جس کو ہم نے کبھی سنی نہ ہو وہ ہماری سمجھ میں روتے ہیں, یعنی ایسے لگتا ہے جیسے جانوروں کی کوئی آواز ہے, ہاں وہ کر دیا. تو عرب حضرات جو ہے ان کو اپنی عربی دانی پر, عرب دانی پر اتنا فخر تھا اور اتنا تکبر تھا کہ وہ یوں کہتے تھے کہ ہم اہل اللسان ہیں, بولنا ہم جانتے ہیں, لکھنا ہم جانتے ہیں, اور ہمارے علاوہ کوئی جانتا نہیں. ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کے اندر کوئی ایسی سیکرٹ بات نہ رکھتے تو اس سے قرآن کریم کا اعجاز ظاہر نہ ہوتا, سمجھے نا بس. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم بھی بولتے ہیں, سمجھ جانے بس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے الفاظ لا کر ان کو حیران کر دیا کہ جو تمہیں اپنی زبان کی جاننے کا بڑا فخر ہے نا, تو چلو اس کا مطلب بتا دو اور اس کے معنی ہمیں سمجھا دو, سمجھے کہ کوئی سمجھا نہیں سکا. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ رب العزت اللہ جل جلالہ کا کلام ہے. تو ان حروف مقطعات کو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیے, وہ اس لیے نازل کیے تاکہ یہ پروف کریں اور یہ ثابت کریں کہ یہ میرا اور کسی انسان کا کلام نہیں. کی یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم پڑھتے تھے نا, تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے, ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ نہیں ہے مگر پہلوں کی کہانیاں, اور یہ کسی کے پاس جاتا ہے یہ آدمی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں, یہ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے سیکھ کر لاتے ہیں اور پھر ہم کو سنا دیتے ہیں, بات سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ان کا پھر یوں بھی کہتے تھے کہ یہ تو ساحر ساحرانہ کلام ہے, جادوگر کا کلام ہے, یہ تو مجنون کا کلام ہے. تو کبھی پتہ نہیں کیا کیا اسٹیٹمنٹ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے, اور ایسے ایسے اعتراض کرتے تھے کہ الامان والحفیظ, الامان والحفیظ, ایسے ایسے الٹے سیدھے اعتراض جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کچھ باتیں داخل کر کے اور ایسی کچھ آیتیں اور ایسے حروف داخل کر کے پوری دنیا کو اور پوری کائنات کو حیران کر کے چھوڑ دیا ہے کہ جس کا معنی تمہارے اندر کوئی ہمت ہو کوئی ڈٹ ہو تو آؤ بتاؤ ہمیں, کوئی نہیں بتا. پھر اسی طرح آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو لے آؤٹ ہے اس کے جو اس کا جو پریزنٹیشن ہے اس کلام کا, اس کلام کا پریزنٹیشن ایسا ہے, اس کی ترتیب ایسی ہے اور اس میں ایسے سیٹنگ ہے کہ اس جیسا کلام جو ہے نا دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا, خود عربی ہی نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑا پروفیسر آ جائے, بڑے سے بڑا ماہر آ جائے کہ چلو اس جیسا کوئی کلام بنا کر لاؤ, قرآن کریم کا بلکہ کھلا چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اس قرآن کریم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, اپنی طرف سے بنا لیا ہے, تو چلو تم بھی بنا کر لے آؤ ایسا ہی کلام. لیکن 1400 سال گزر گئے کسی نے بھی قرآن کریم جیسا کلام بنا کر پیش نہیں کیا. آپ نے کوئی ایک آرٹیکل لکھا برابر ایک نے, تو فوراً دوسرا شخص اس کی کاپی کر لے گا اور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے آرٹیکل سے بہتر وہ آرٹیکل لکھ دے گا برابر ایک نے. آپ نے ایک تقریر کی, ہو سکتا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی تقریر کر لے گا. ہر چیز کی کاپی ہو رہی ہے اور ہوتی ہے, لیکن قرآن کریم کی کوئی کاپی نہیں کر سکتے نا. تو بہرحال کہنا یہ چاہتے ہیں, چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو حروف مقطعات قرآن کریم کی چند صورتوں کے شروع میں جو ذکر کیے ہیں اس کا کیا مقصد, ان کے عرب دانی کے فخر کو توڑنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, کسی اور انسان کا کلام نہیں. چنانچہ آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں یہ حروف مقطعات آئیں گے تو کہ واللہ عالم, اللہ اس کا معنی خوب جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے, اللہ اس کا معنی خوب جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. تلک آیات الکتاب, آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں, یہ قرآن کریم کی آیت. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور وہ باتیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں اور اللہ کی طرف سے اور باتیں جو آپ پر اتاری گئی ہیں وہ سب کے سب پر حق ہے. سمجھے گئے؟ اب قرآن کریم تو ہمارے سامنے آ گیا, پھر جو دوسرا جو فرمایا کہ وہ باتیں جو آپ کی طرف آپ کے رب سے اتاری گئی ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ سمجھے گئے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے اپنی زبان سے, جو کچھ بولتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بلوایا جاتا تھا. اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے بلکہ ان هو الا وحی, وہ تو وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. اللہ پاک اس آیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اور جو باتیں آپ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے اور جس کو آج حدیث کی شکل اختیار کر گئی ہے, یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ برحق ہیں. سمجھ گئے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے نا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ رول ماڈل بن کر آئی ہے, برابر ہے کیا؟ گنج جب سیرت کا زمانہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا زمانہ جو ربیع الاول کے اندر ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں, تو جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی فقہا ہیں, جتنے بھی محدثین ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہی از اور رول ماڈل, سمجھے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو کسی ہے رول ماڈل, اور جو چیز رول ماڈل ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز کیا ہر چیز قابل فالو اور قابل اتباع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قابل فالو اور قابل اتباع ہوتی ہے, کیونکہ وہ رول ماڈل ہے نا. مثلا مثال کے طور پر اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ ایک شخص نے کوئی چیز ڈیزائن کی, مثلا یہ رولیکس واچ ڈیزائن کی اس نے, سمجھ گئے نا بس, اور ڈیزائن کر کر کسی طریقے سے محنت کر کے اس نے اس کا ایک پیس بنایا جس کو اوریجنل پیس کہیں, کیا کہیں, بہترین انداز میں اس نے ہر چیز اس کے اندر کیا کہتے ہیں ڈکلیئر کر دی کہ اس کی سوئی ایسی ہوگی اور اس کا انالاگ ایسا ہوگا اور اس پر نمبر ایسے لکھے ہوئے ہوں گے اور اس کا اندر سے کلر ایسا ہوگا اور یہاں سے اتنا یوں ہوگا, سب بنا کر دے دیا اور کسی مینوفیکچرر کو دے دیا کہ تم اب اس کی کاپی بناؤ. تو بتائیے کیا وہ اس رول ماڈل پیس سے کسی چیز کی کمی کر سکتا ہے؟ وہ یوں کہے کہ چلو یار اس کلر کو ہٹاؤ یہاں دوسرا کلر ڈال دو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, بلکہ جیسا ہے اس کو ایسا ہی بنانا پڑے گا, اس میں کمی بھی نہیں کر سکتا اور اس میں زیادتی بھی, اور اگر کمی زیادتی کرے گا نہیں کیا کرے گا کمی زیادتی, تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ تو فیل ریجیکٹ. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک عجیب عجیب باتیں آپ دیکھیے میرے ذہن میں ڈلوا رہا ہے. تو بےآنی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھ لو کہ اللہ پاک نے ان کو یوں کر کے بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے, لہذا جو چیز اس رول ماڈل کے مطابق ہوگی وہ تو ایکسپٹیڈ, اور جو اس رول ماڈل کے مطابق نہیں ہوگی ریجیکٹ. اس کو دوسرے لفظوں میں ہمارے علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ جو بدعات ہیں دین میں, جو تم نے نئی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ریجیکٹ. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز لے کر آئے گا وہ ریجیکٹ. کیوں ریجیکٹ؟ سیدھی سادھی بات ہے نا بھائی, جیسے کہ آپ نے ایک پیس بنا کر رکھا تھا اور وہ مینوفیکچرر اس کے اندر کوئی ایڈ کر دے گئے یا کسی چیز کو اس میں کم کر دے تو ہم ریجیکٹ کر دیں گے نا اس کو بھائی. تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ آپ سواستہ میں بالکل رول ماڈل ہے. کیوں رول ماڈل؟ یہ آیت سے بھی ثابت ہوا, میرے رب بھی کا الحق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے کیا ہے؟ وہ بالکل حق ہے, ادھر سے ادھر ہو. لہذا اب اس کے اندر ہم رہیں گے تو ہم برابر ہیں, اور اگر ہم اس کے اندر نہیں رہے یاد رکھو تو ہم برابر نہیں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ بھی وحی ہے, قرآن کریم بھی وحی ہے. ان دونوں کے درمیان اب فرق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو تو ہم باقاعدہ طور پر نماز میں پڑھتے ہیں, اور حدیث کو ہم نماز میں نہیں پڑھتے. اس کو ہم علماء یوں کہتے ہیں یہ وحی مطلوع ہے, اور حدیث کو ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ وحی غیر مطلوع ہے, یعنی اس کی تلاوت نہیں. اب آپ سوال کریں گے کہ جب دونوں چیزیں وحی ہیں تو اس کو تو ہم قرآن میں نماز میں پڑھ سکتے ہیں اور حدیث کو ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے, ایسا فرق کیوں؟ تو فرمایا یہ فرق اس لیے کہ یہ جو وحی ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, تو اس کا تو مطلب, اس کا مفہوم اور اس کے ویڈنگ, یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. کیا ہے یہ دونوں؟ اللہ کی طرف سے. اس کے ویڈنگ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے میننگز بھی اللہ کی طرف سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے, سمجھے کہ نہیں, تو اس میں میننگ اور مفہوم تو اللہ کی طرف سے آتا ہے, لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ویڈنگ سے اور اپنی زبان سے اس کو ادا کیا. تو اللہ اور اس کے رسول کے لفظوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے, سمجھے نہیں, فرق کرنے کے لیے یہ تو کہہ دیا کہ اس کی تلاوت تو تم کر سکتے ہو اور اس کی تلاوت نہیں کر سکتے. میری بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ اللہ ہے, کیا ہے بولو؟ اللہ اللہ ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی سپیریئر نہیں ہے, سمجھے کہ نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, برابر. اللہ کے بعد کس کا درجہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دوسروں سے کروایا جائے گا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ 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 ہی رہیں گے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اللہ سے کروایا جائے گا کمپیئر, تو پھر اللہ کی بات آئے گی. بات سمجھے نا؟ اس کو پرائیورٹی دی جائے گی اور بتایا جائے گی, جس سے پتا چلے گا کہ بھائی ہاں یہ سپیریئر ہے, سمجھے گی نا؟ اللہ کیا ہے وہ؟ سپیریئر. تو بہرحال دیکھیے, اس چھوٹی سی آیت کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اتنا سب بیان کر دیا, اتنا سب بیان کر دیا کہ ہم بس بیان کرتے ہی چلے جائیں, پوری شریعت گو اس میں آ گئی. دوستو, آپ سے اتنا کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے جو یہ قرآن آپ پر نازل ہوا وہ بھی حق, اور پھر جو دوسری وحی آپ پر آتی ہیں وہ بھی, تو اس سے آپ کی پوری زندگی آ گئی, پوری شریعت آ گئی, اور کہہ دیا کہ یہ حق ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ حق نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. کہتے ہیں کہ ہم بالکل برحق باتیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں, لوگ اس کو مانتے نہیں. بلکہ قرآن کریم کی باتیں جب لوگوں کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں, کہی جاتی ہیں, حدیث کہی جاتی ہے, کیا کہ ہم نے لوچے, یعنی بھی ہے دے, ہم نے یہ باتیں سنی. ٹھیک ہے, خود مسلمان اس کو جلدی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. دوستو, ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, ہم جب قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں تو کیا ہاں ہوگا, اور اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی بارسٹر کی بات لا کر پیش کر دے, کسی وکیل کی بات لا کر پیش کر دے, تو وہ انسان ذرا کانپ جاتا ہے کہ اس نے کہا, اس بارسٹر نے ایسا کہا, اس فلانے نے ایسا کہا, اس فلانے نے ایسا کہا. اس کی باتوں پر اعتماد فوراً آ جاتا ہے, فوراً یقین ہو جاتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. غیر مسلم بھی فوراً وہ بیرسٹر کی باتیں مان لیتا ہے. لیکن اس قرآن کریم کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, جو باتیں بیان کی گئی ہیں, اور حدیث پاک میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں, اس کے حق ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ, ذرہ برابر بھی شبہ. لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے, میں نہیں کہتا, لیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں, پوری دنیا کا, ٹھیک ہے, تو مسلمان کم ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے کیا ہے. آپ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ ولیکن اکثر الناس لا یعقلون, لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں. قرآن کریم بار بار کہتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ اکثر کہتا ہے, مور موسٹ آف دا دیم, موسٹ آف دیم ڈونٹ نو, موسٹ آف دیم دے ڈونٹ نو. تو یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں, یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اپنے احاطۂ علم میں گھیر رکھا ہے. کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نالج سے اور علم سے باہر, وہ گزشتہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور پریزنٹ باتوں کو بھی جانتا ہے اور آئندہ تک جو ہوگا وہ سب کو جانتا ہے. اور وہ کہتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں. اللہ باغ ہم کو ان لوگوں میں سے بناتے ہوئے جو جان لے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو ان لوگوں میں سے بناوے جو سمجھ جاوے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے وے جو اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنے والے بن جائیں. سمجھے گئے؟ چنانچہ اب آگے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب بیان کر دیا تو اب آگے اپنے توحید کے دلائل اللہ بیان کر رہے ہیں. اللہ الذی رفع السماوات, اللہ ہوا ہے جس نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے. بغیر عمدین, وداؤٹ اینی پلر, بغیر کسی ستون کے. ہم تو ہماری قدرت تو یہ کہ اگر ہم یہ لکڑی جو ہے لکڑی اس کو بھی کھڑا کرنا چاہیں نا تو یہ لیگ کے بغیر کھڑا نہیں کر سکتے. لکڑی تو چلو دور کی بات کہی کہ یہ ہیوی ہے نہیں رہ سکتا. کوئی کاغذ ہو, سمجھے کہ نہیں, کوئی دھاگا ہو, تھریڈ ہو, اس کو بھی یوں کر کے چھوڑ دے بغیر پیلر کے تو وہ رہے گا, دور دے کر نیچے آ جائے گا. آ جائے گا یا نہیں؟ ہم تو اتنی چیز بھی نہیں کر سکتے, اتنی چیز بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی معلق نہیں کر سکتے. وداؤٹ اینی پیلر اس کو رکھ نہیں سکتے. جب بھی کسی چیز کو ہمیں رکھنا پڑے گا تو کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑے گا. جس پنکھے کو جو ہم نے لٹکایا ہے تو اس کو ہم نے اسکروز کیے ہیں تب جا کر وہ لٹکا ہے, اور اگر یہ نہ تو وہ دھاڑ دے کر نیچے, دھام دے کر نیچے. تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کمزور اور ہم کسی بھی چیز کے کرنے میں چیزوں کے محتاج, لیکن اللہ محتاج نہیں. اللہ نے اتنا بڑا آسمان خدا کی بنا, خدا کی بنا دوستو, خالی آسمان دیکھ لیں نا تو اللہ کی وحدانیت ہم کو سمجھ میں آ جائے. اتنا بڑا, اتنا بڑا میلو پوری دنیا کا آسمان, ایک پلر بھی نظر آتا ہے؟ زبردست اللہ کی قدرت کی دلیل ہے دوستو. کیا ہے یہ؟ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی اللہ پاورفل ہے. اچھا صرف یہ نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں رویوں کا, کاٹنس کا ایک گویا شیڈ ہے اور ایک چھت ہے چھوڑی ہے. نہیں, اس میں تو ایک دنیا آباد ہے, طرح طرح کے گیلیکسیز, ستارے, سورج, چاند اللہ نے رکھے ہوئے. وہ سب کی سب یوں آرام سے چل رہے, کسی کی مجال کے وہ گر پڑے, کسی کی مجال نہیں کہ وہ آرام سے چل رہے, آرام سے چل رہے. سورج اتنا چھوٹا ہے؟ نہیں, سورج کی حقیقت تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. چاند اتنا چھوٹا ہے جو ہمیں یوں کر کے صرف نظر آتا ہے, چھوٹا سا, اتنا ہی ہے کیا؟ نہیں, ہم اس کی حقیقت بھی نہیں جانتے. میں امریکہ جب گیا تھا تو وہاں مجھے ایک میوزیم میں لے جایا گیا, میوزیم میں. تو اس میوزیم کے اندر مجھے ایک شو تھا, ایک فلم بتائی جاتی تھی گیلیکسیز کے بارے میں, سورج کے بارے میں, چاند کے بارے میں, کہ یہ ہے کیا چیز, سمجھے نا. تو ہم اس کمرے میں گئے, بالکل اندھیرا, ہم کو ایک اسپیشل گلاس دیا گیا, چشمہ دیا گیا, ہم نے اس کو پہنا, سمجھے گئے. اور پھر ہم بیٹھے اور پھر جب سب اندھیرا ہو گیا تو انہوں نے وہ شروع کیا اسکرین. پہلے تو وہ اسکرین بہت دور تھی, نظر آتی تھی, لیکن جیسے ہی وہ چشمہ پہنا نا تو ایسا لگا کہ جیسے وہ اسکرین وہاں سے اٹھ کر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. ایسی ٹیکنالوجی ہے نا بھائی, میری بالکل آنکھوں کو. اب وہ شروع ہوا, یہ سائنٹسٹ لوگ جو ہے نا آسمانوں میں جا کر سورج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا 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 کہتے ہیں قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں انہوں نے سب فوٹوز لیے ہیں اور اس کو ویڈیوز کیے. ہم دیکھ تو حیران رہ گیا, حیران کہ یہ سورج جو ہم کو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے, خدا کی پناہ خدا کی پناہ, یہ بہت بڑی مخلوق ہے, بہت بڑی مخلوق. اور اس کے اندر ہر سیکنڈ اور ہر منٹ طرح طرح کے دھماکے ہوتے ہیں, دھماکے یعنی پھٹتا ہے اور اس میں سے پتا نہیں کیا 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 نکلتا ہوگا. میں تو کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے, 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 یہ کیا ہے. تو آسمان اس نے بغیر ستون کے کھڑا کر لیا اور اس میں ایسی زبردست ستارے اور گیلیکسی نکلتی, وہ بھی آرام سے چل رہے ہیں. اور پھر کیا فرمایا کہ ثم استوى على العرش, اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا. یہ ساری چیزیں ایسے کہہ رہے ہیں کہ اور پھر عرش پر جا کر مستوی ہو گیا. اب عرش پر جا کر مستوی ہونے کا مطلب تو یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ کیسے مستوی ہوا. مستوی ہونے کا مطلب بیٹھنا, جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں یوں کہوں کہ ممبر پر بیٹھ گیا تو ثم استوى على العرش, ممبر پر جا کر بیٹھ گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا, اس کے مقابل اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 D's نہیں ہے. 3 D's تو سمجھتے ہیں, اس کے کوئی ڈائمینشن نہیں ہے کہ وہ 6 foot لانگ, 3 foot وائڈ اور 2 foot ڈیپتھ اس کا, ایسا کوئی ہے؟ وہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. برابر ہے. تو اگر میں یہاں بیٹھوں گا تو آپ تو میرا پورا سائز بتا سکتے ہیں کہ اتنا اوپر ہے, اتنا یہ ہے اور اتنا یہ, اتنی جگہ کو پورا, اور اللہ ان چیزوں سے کیا ہے, پاک. تو اب اس آیت میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ عرش پر مستوی ہو گیا, تو اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب حضرت امام مالک سے جب پوچھا گیا تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا استواءہ معلوم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یوں کہتے ہیں کہ میں عرش پر مستوی ہو گیا تو اس کے بارے میں ہمیں اتنا تو علم ہو گیا کہ ہاں بیٹھ گیا, یہ تو معلوم ہو گیا. وہ کیفیت ہو مجہول, لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں کہ کیسے بیٹھا ہے, کس طرح بیٹھا ہے, کیا کیسے لگتے ہیں, وہ ہم کو معلوم نہیں. سمجھ نہیں. پھر وہ سوال عنہ بدعت, اور پھر اس کے متعلق سوال کرنا کیا ہے, بدعت ہے. لہذا یہ ایسی بات ہے کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے مستوی ہوا, اس کا علم میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے, اللہ ہی جانتا ہے. آخرت میں جا کر کچھ چیزوں کا راز تو آخرت میں جا کر ہی کیا ہے, کھلے گا. سورہ والسماء والطارق کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تبل السرائر, قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس میں سارے راز کھل جائیں گے. راز سیکرٹ پر دنیا کے اندر دوستو اتنے راز ہیں, اتنے راز ہیں جو ہم کو معلوم نہیں. سمجھے گی, خود ہمارے اپنے گھر کے راز ہم کو معلوم نہیں. بیوی کیا کرتی ہے, شوہر کیا کرتا ہے, بیوی کے راز شوہر کو معلوم نہیں, شوہر کے راز بیوی کو معلوم نہیں. برابر ہے کیا؟ بیٹے کی باتیں باپ کو معلوم نہیں, باپ کی باتیں بیٹے کو معلوم نہیں, باپ کو بیٹی کا حال معلوم نہیں. اس کی جو سیکرٹ باتیں وہ آ کر تو کہتی نہیں ہے, وہ کہے گی وہ معلوم ہوگا, لیکن جو سیکرٹ باتیں وہ تو ہم کو معلوم نہیں. اور باپ کی بیٹ کی باتیں بیٹی کو معلوم نہیں ہے نا بھائی, ایسا ہی ہے نا دوستو. جب خود اتنے قریب ہونے کے باوجود ہمیں ان کے حال معلوم نہیں, تو مجھے آپ کے راز کسے معلوم ہوں گے جو آپ کو ہفتے میں میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں؟ آپ کے راز مجھے کیسے معلوم ہوں گے جو کبھی کبھار ہمیں مل گئے؟ ہو سکتے ہیں, کوئی ہو نہیں. دنیا کے اندر حکومتوں کے اندر اوپر چڑھاؤ, پتا نہیں روزانہ کس قسم کی نیوز آتے ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیا بھیجے, کہتے کیا ہے, کرتے کیا ہے, سمجھے کہ نہیں, دکھاتے کیا ہے اور ہوتا کیا ہے, کچھ معلوم. صرف ہم گمان کرتے, کہہ دیا, سن لیا, مان لیا بس وہ, لیکن 100% حقیقت دوستوں میں معلوم ہے. میں آپ کو ایک بات کہہ دوں, بتا دوں, میرے احوال بتا دوں, تو آپ مجھے نیک آدمی سمجھ کر شاید میری باتوں پر یقین کر لیں گے, کر لیے ٹھیک ہے, اوکے. لیکن کیا حقیقت میں اور 100% ایسا ہی ہے, وہ تو میں
اللہ کے یہاں جا کر کھلے گا. تو قیامت کے دن جہاں بہت سارے عجوبے پیش آئیں گے اور بہت ساری چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی, تو وہاں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ ہم کو سارے راز معلوم ہوں گے. اور راز سیکرٹ بات پر جب انسان اس کو ڈسکور کرتا ہے نا, ڈسکور, تو اس کو بہت مزہ آتی ہے. کوئی راز کی بات ہمیں, کسی کی راز کی بات ہم کو پتا چل جائے تو آپ نے وہ ہارو لگے نہیں سن لو. میرے ساتھ موافق ہو گئے نا آپ کو, کسی کی راز کی بات, آپ کی کوئی راز کی بات مجھے پہنچ جائے, میری کوئی سیکرٹ بات آپ کو معلوم ہو جائے اور کوئی بہت اہم ہو, تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ کر لیا. اس کے لیے تو گورنمنٹ لوگ وہ جاسوسی نظام قائم کیے ہوئے ہیں. کیا ہے پورا جاسوسی نظام قائم کیے ہوئے ہیں. یہ جاسوس کیوں ہیں مجھے بتائیے, دنیا کے اندر جو جاسوس رکھے ہوئے ہیں اسپائی جس کو کہتے ہیں, وہ اسپائی کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن انہیں ہمارے راز کو جاننا ہے, راز کو جاننے کے لیے وہ اس ڈپارٹمنٹ پر پتا نہیں لاکھوں کروڑوں اور ملینوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بےچارے 10% 5% حاصل کر لیتے ہوں گے, ورنہ تو کچھ حقیقت میں حاصل نہیں ہوتا. بول علم و عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا, تو یہ بھی ایک راز ہے. آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ میں اللہ کیسے مستوی ہوئے تھے, کیا تھا, اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. خود اس آیت کے آخر میں فرمائے لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ ہم اپنے رب سے جا کر ملاقات کریں گے, ملیں گے. ابھی تو ہماری جدائی ہی ہے, ہم بہت دور ہیں اللہ پاک سے, برابر ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں اللہ پاک کو. عجیب حدیث ذہن میں آ رہی ہے, عجیب کہتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے ایک میدان کے اندر, ہر قسم کے لوگ, کافر مشرک پلانا دھمکنا وغیرہ سب کچھ. تو اب کیا ہوگا, جو مشرک جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے نا, تو ان کے معبود آئیں گے. پلانے جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے وہ آئیں گے. ابھی اللہ اعلان کرے گا کہ بھائی جو جن کی عبادت کرتا تھا جاؤ آج ان کے پیچھے چل پڑو. جیسے کہتے نا, یہ تم اس گروپ کے آدمی ہو بھائی, یہ گروپ کے آدمی چل پڑے تو وہ سب چل پڑتے ہیں, یہ گروپ کے آدمی چلو چل پڑو تو وہ چل پڑتے ہیں. تو قرآن کریم حدیث کہتی ہے کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ جو جن لوگوں کی پرستش کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, جاؤ آج ان کے ساتھ چلے جاؤ, چلے جائیں گے سب چلے جائیں گے, مشرک مومن اور منافق رہ جائیں گے. جو منافق بہرحال وہ اللہ کی عبادت. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی شکل تبدیل کر کے اس کی حقیقت بھی اللہ ہی جانتے ہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ دوسری شکل میں تشریف لائیں گے تو اللہ کہیں گے چلو میرے ساتھ. تو مومنین جن کو, جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فزیکلی دیکھا نہیں لیکن پتہ نہیں معلوم ہو جائے گا کہ نہیں نہیں یہ ہمارا رب نہیں ہے, وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ہمارا رب جب آئے گا اسی وقت جائیں گے, برابر ہے, ہم تو اس رب کی عبادت نہیں کرتے تھے. چنانچہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حقیقی شکل میں تشریف لائیں گے اور پھر ہم چل پڑیں گے اللہ کے, تو گویا وہاں بھی ٹیسٹ ہوگا. سمجھے گی, اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے روز اللہ رب العزت کا دیدار ہمیں حاصل ہوگا, ہم دیکھیں گے اللہ پاک کو. اور حدیث میں یہ بھی آیا میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ اللہ پاک کا دیدار ہے. وہ اللہ پاک کا کیا ہے, دیکھیں گے ہم اپنے محبوب کو, دیکھیں گے اپنے اللہ کو, دیکھیں گے اپنے خالق کو, دیکھیں گے اپنے رازق کو, دیکھیں گے جنہوں نے ہمارے ہم پر اتنے بڑے بڑے احسان सबसे बड़ा इनाम। कहते हैं कि जिस दिन हम अल्लाह का दीदार करके जब वापस जाएंगे ना, तो हमारी जो बीवियां हैं हूर वहूर नईन कामसाल اللؤلؤ مكنون لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, जिनको किसी ने टच भी नहीं किया है इतनी पाकीज़ा, तो वो कहेंगी कि अरे अरे तुम्हारे तुम तो बहुत हसीन बनकर आए हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तो वह अल्लाह का जब दीदार करके हम आएंगे ना, तो हमारे हुस्न के अंदर ऐसा इजाफा होगा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, कितने हसीन हो जाएंगे, कितने खूबसूरत हो जाएंगे। इस पर यकीन करते हैं या नहीं, बोलिए। हाँ यकीन। और इसको अगर मैं आपको महसूसात की दुनिया में ले जाऊं, तो वो इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि वो शख्स जिससे आप दिल से मोहब्बत करते हैं और आप तमन्ना करते हैं कि मेरी उससे मुलाकात हो जाए, तमन्ना करते हैं कि आपकी, तो आप जब उसकी मुलाकात करके आएंगे ना, तो आपके चेहरे पर अजीब किस्म की नूरानियत और अजीब किस्म की क्या कहते हैं खुशी महसूस होगी। और क्या, आज तो वो खूबसूरत लागे इतने, आज तो कोई वो खुश लागे इतने, हम कहते हैं ना, हाँ तो आप बड़े चंगे नजर आ रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो, यूज के ना दोस्तों, तो कह गए यार आज आवाज ही नहीं, आज तो हमारे दोस्त ने मुलाकात थी यार, आज तो हमारा फलाना नहीं मुलाकात थी। तो हम दुनिया के अंदर जो हमारे मजाजी महबूब हैं उनको मिलकर हमारे जिस्म में तगैयुर पैदा हो जाता है, समझे कि नहीं, हमारी हालत बदल जाती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है दोस्तों, होता है ना। वो डिप्रेशन दूर करने के लिए बाकायदा इसका एक इलाज यही है कि लोगों से बात करो, दोस्ती करो, समझ गए। तो उनको मिलकर कहते हैं यार तने मलिन है ना, मेरा डिप्रेशन दूर हो गया। तो एक मखलूक से मिलकर हमारे गम हल्के होते हैं, हमारी फिक्रें दूर होती हैं, हमारा क्या कहते हैं परेशानियां ख़त्म होती हैं, चेहरे पर खुशी आती है, तो क्या अल्लाह को देखकर खुशी नहीं आएगी, बहुत खुश हो जाएंगे बहुत। दोबारा देखिए वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहीं आज रोकता हूँ कि सुम्मस्तवा अलल अर्श पर बात ही चली थी कि कैसे मुस्तवी हुआ अर्श पर, तो हमें उसकी कैफियत मालूम, इतना इल्म हो गया कि वो मुस्तवी है, समझ पड़ेगी इतना। जैसे इसकी मिसाल ऐसी दूं मैं आपको कि एक शख्स के बारे में आपको किसी ने फोन करके बता दिया कि भाई आपका ये पार्सल या आपका फलाना आदमी यहाँ पहुंच गया, बराबर है, पहुंच गया। अब कैसे पहुंचा, किस तरह पहुंचा, खड़े खड़े पहुंचा, चलते चलते पहुंचा, लेकिन गाड़ी में पहुंचा या ट्रेन में पहुंचा, इसकी कैफियत जो है ना वो हमको मालूम, बस इतना पता चल गया कि हमको मिल गया आज। यहाँ भी ऐसे ही कि अल्लाह ने ये बता दिया कि अर्श पर मुस्तवी हो गया, तो बस हमने मान लिया कि वो मुस्तवी, इसके पीछे मत पड़ना दोस्तों, समझे कि नहीं। बाहर लोग अजीब किस्म के इसमें फितने करते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं, और मैं आपको बताऊं ऐसी बातें खास तौर पर जो है ना, ऐसी बातें कि जिनका ताल्लुक गैब से हो, क्या हो बोलो, गैब से हो, विच इज नॉट अपारेंट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, हम उसको देखते ना हो, तो उन गैब की बातों के अंदर इसकी बात इसकी बात इसकी बात इसकी बात इसकी बात हरगिज हरगिज कबूल न करो। अल्लाह और उसके रसूल की बात ही मानो गैब की बातों के अंदर, तो क्यों, कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो देखा है, तुमने नहीं देखा, इसने नहीं देखा, इसने नहीं देखा, इसने इसने, और समझ में आ गया ना बस। चाहे फिर उसका ताल्लुक अजाब कब्र से हो, कब्र वाली जिंदगी से हो, महशर वाली जिंदगी से हो, समझ गए ना बस, फिर फलानी जिंदगी से हो जो हमारे सामने है नहीं, तो इन हालात के अंदर हम कौन किसकी बात मानेंगे, कुरान और हदीस की बात। اللهم اغفر لي وارحمني وارفع عني عملي كما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا على الصراط المستقيم وثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.